درود بگیر محمد و آل محمد. اسلام نے احترام دیا خدای متعالی فرماید من عمل صالح من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیات طیبه، جو بھی عمل صالح کرے گا مرد ہو یا عورت، اگر مومن ہو اللہ سے ایمان رکھتا ہو تو ہم اس کو پاک و پاکیزہ زندگی دیں گے۔ خدا نے مثلا دونوں کو برابر کی جزا کا وعدہ کیا، ایک میں سے خواتین کا حصہ مقرر کیا۔ دنیا صدیوں تک اسلام کے اس حکم کا مقابلہ کرتی رہی کہ ہم نہیں دیں گے، عورت کو دینا غلط ہے، مختلف بات ہے۔ تقریباً 400 سال پہلے دنیا نے ایک طرف لیا، دنیا کا جو سرمایہ دار نظام تھا اس نے دیکھا کہ عورت بہت سستا لیبر ہے، سستا مزدور ہے، اگر یہ مزدور کی جگہ کام کرے آدھے پیسے سے بھی کام کرنے کو تیار ہے، تو انہوں نے خواتین کو مزدوری کی طرف لانے کی کوشش کی۔ تاریخ موجود ہے کیوں اسلام کو کیا، کیسے کیا، خواتین کو لائے میدان کے اندر، پہلے مزدور کے عنوان سے لائے، اس کے بعد نمائش کے عنوان سے لائے، اس کے بعد اس وقت تقریباً اسی جگہ پہنچ گئے، پھر دوبارہ جنس کے طور پر، کمیونٹی کے طور پر۔ اس دفعہ جب خواتین کے بظاہر حقوق دیتے ہوئے ان کو مزدور بنا کر لائے تھے تو کہا کہ یہ جو اسلام نے نیس دیا ہے یہ ظلم کیا ہے۔ پہلے اعتراض یہ کیا تھا کہ عورت کو کیوں دیتا ہے اسلام، یہ غلط کرتا ہے، اب اعتراض یہ کیوں کیا کہ جو نیس دیتا ہے یہ غلط کرتا ہے۔ صدیوں چاہیے ان کو اس بات کو پھر سمجھنے میں کہ جس طرح پہلے انہوں نے 600-700 سال گزار دیا اس بات کو سمجھنے میں کہ عورت کو دینا چاہیے، اب اس بات کو سمجھنے میں کہ نہیں، جتنا خدا نے مقرر کیا ہے اتنا ہی صحیح مقرر کیا ہے، اسلام کے احکام کو سمجھنے میں وقت لگ جائے گا۔ کچھ احکام ایسے ہیں جو فوراً سمجھ میں آتے ہیں، سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں اللہ کا دین یہ حکم دے کر انسان اس کیا چاہتا ہے، اور بالاخص میں اور آپ اگر واقع امام کی تشریف آوری کے موقع پر ایک عالمی تبدیلی کا انتظار کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس صرف ایک راستہ ہے، اسلام نے جتنا جو کچھ کہا ہے جیسا کہا ہے اس پر عمل شروع کر دیں۔ جو قوم خود اسلام پر عمل نہیں کرے گی وہ دنیا کو اسلام کی دعوت کیسے دے سکتی ہے، اور امام کا لشکر لڑنے کے لیے کم ہے، دعوت دینے کے لیے زیادہ ہے، اس کا کام ہے دوسروں کو اسلام کی طرف بلائے۔ جنگ بھی کرتے ہیں تو اسی لیے کریں گے کہ لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیں گے، جیسے رسول خدا کے زمانے میں لشکر، رسول خدا کے زمانے میں لشکر اس لیے نہیں تھا کہ اس کا اپنی کام یہی تھا کہ وہ بس جنگ کرے، نہیں، مثلا عرض کرتا چلوں کہ رسول خدا کے زمانے میں لشکر کوئی فوج کی صورت میں نہیں تھا، فوج نہیں ہوتی تھی، مدینے پہ حملہ ہونے کی خبر آتی تھی کہ بھائی مدینے کے اوپر حملہ ہونے والا ہے، نبی خدا اعلان کر دیتے تھے کہ اس وقت مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت واجب ہے، جیسے ہی اعلان ہوتا تھا واجب ہے، وہی جو عام لوگ ہوتے تھے یہ اپنی زندگی چھوڑ کر لشکر میں شامل ہو جاتے تھے، لشکر بنا لیتے تھے۔ کیا نبی کے پاس آ کر لشکر میں شرکت کرنے کے پیسے لیتے تھے؟ نہیں، تنخواہ تھی اس بات کی کہ آپ شرکت کریں گے لشکر میں تو آپ کو پیسے ملیں گے، نہیں، تو یہ اسلحہ نبی دیتے تھے یا خود لاتے تھے؟ خود لاتے تھے۔ گھوڑا کون دیتا تھا؟ نبی دیتے تھے یا خود لاتے تھے؟ خود لانا پڑتا تھا۔ جتنے عرصے جنگ کرتے تھے اس کے پیسے نہیں ملنے تھے تو ان کی معاش کا کیا ہوتا تھا؟ یہ سب قربانی دینی پڑتی تھی، سب قربانی دینی پڑتی تھی، یعنی اپنی کھیتی باڑی، مال مویشی، تجارت سب ترک کر کے نبی کے ساتھ لشکر میں جاتے تھے۔ بعض اوقات اس لشکر کو مہینوں لگ جاتے تھے، جنگ صفین میں 8 مہینے لگے تھے، 8 مہینے لگ گئے تھے امیر مومن کو، وہاں سے گئے واپس آئے 8 مہینے لگ گئے، 8 مہینے میں کوفہ کی زراعت میں کیا بچا ہوگا؟ اس پر اگر کوئی کہتا تھا کہ ہماری فصل کھڑی ہے ہم نہیں جا سکتے تو خدا کہتا تھا کہ یہ مناسب ہے، اس کو خدا پہ یقین نہیں ہے، ان کو خدا پہ یقین نہیں ہے، یہ سمجھ رہا ہے انہوں نے کھیتی اگائی ہے، وہ کھیتی خدا نے اگائی ہے، جو خدا کھیتی اگا سکتا ہے وہ تمہیں تمہارے جانے کے بعد اس کا پھل بھی دے سکتا ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اب آپ سوچیے امام کے لشکر میں شرکت آسان ہوگی؟ آپ اور میں اپنی جاب چھوڑ لیں گے، اپنے بزنس چھوڑ دیں گے، اپنی زندگی کی مشغولیتیں چھوڑ دیں گے، ایک ایسے کام میں شرکت کریں گے جس میں تنخواہ نہیں ملنی ہے، جس میں واپسی پہ کچھ نہیں پتا کہ کیا ہونا ہے، واپس زندہ آئیں گے بھی یا نہیں آئیں گے. پھر جنہوں نے ساتھ پچھلے زمانوں میں یہ کہہ کر چھوڑا تھا کہ ہم نہیں جا سکتے کیونکہ ہماری فصل کڑی ہے، وہ منافق کہلائے تھے. آج ہمارے ہم سے کوئی دین کا کام کہے کہ دین کے نام پہ یہ کرو، اور سامنے والا یہ کہے کہ بھائی میرے آفس ٹائمنگ 5 بجے ختم ہوتے ہیں، میں 5 بجے کی بات کر سکتا ہوں، تو یہ ویلڈ ایکسکیوز ہے ہمارے پاس، صحیح ایکسکیوز ہے. ٹھیک ہے بھائی، مان کا معاملہ 5 بجے فارغ ہوگا، 5 بجے کی بات کرے گا، کوئی اس کے اوپر گرفت نہیں کر سکتا کہ بھائی دیکھو یہ دین کے لیے کام نہیں کرتا. کیوں؟ ان کو کہے گا بھائی پہلے نوکری پھر دین. اس زمانے میں یہ کر سکتے تھے. آپ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں، الحمدللہ امام کا نام لیتے ہیں، الاجل الاجل کہتے ہیں، ابھی ہماری ذہنیت بھی اس حد تک نہیں پہنچ پا رہی کہ ہم اپنے دین کے نام پر کبھی ضرورت پڑے، میں نہیں کہہ رہا ہر روز، کبھی ضرورت پڑے اس کو چھوڑ کے دیکھیں، نقصان اٹھائیں اپنا، ذرا دیکھیں کیا ہوتا ہے نہیں ہوتا. ہمیں اس طرح سے دیکھنا پڑے گا. امام کی لشکر میں شرکت جس طرح کوفیوں کے لیے امیر المومنین کی لشکر میں شرکت مشکل تھی، ہمارے لیے بھی مشکل ہو سکتی ہے. اب میں سوچتا ہوں کتنا دل گردہ چاہیے کہ بھائی آپ کی فصل کھڑی ہوئی ہے، 15 دن اور رکیں تو فصل اتار لیں گے، 4 مہینے کا نتیجہ نکلے گا. 4 مہینے آپ نے محنت کی، فصل کھڑی ہوئی ہے، اور مولا کہہ رہے ہیں نہیں ابھی چلو، میں انتظار نہیں کر سکتا کیونکہ دشمن سر پہ کھڑا ہے، انتظار کروں گا تو دشمن سرحدوں کے اندر آ جائے گا. آپ کو فصل کی کوئی کمپنسیشن بھی نہیں ملنی ہے، فصل برباد ہو جائے گی، کوئی کاٹنے والا نہیں ہوگا، ختم ہو جائے گی، کون قربانی دے گا؟ کتنے لوگ ان قربانیوں کے لیے تیار ہیں؟ ہم لوگوں نے بہت سارے لوگوں میں، مثلا میں اپنے آپ کو بھی شامل کروں گا، ہم لوگ امام کی تشریف آوری کے واقعے کو ابھی تک تخیل سمجھ رہے ہیں. یوں سمجھتے ہیں تاریخ میں ہے کہ آنا ہے، لکھا ہوا ہے کہ آنا ہے، نہیں معلوم کب آنا ہے، یہ بھی نہیں سوچتے ابھی آنا ہے. اب میں اپنا حساب کروں، میرے بیوی بچے جن کو بظاہر میری محنت مزدوری سے ہی کچھ نہ کچھ مہینہ گزارنے کے لیے مل رہا ہے، اور مجھے جانا ہے نہیں معلوم کتنی مدت کے لیے، ایمان سے اتنا یقین کروں گا کہ میں جاؤں گا تو. اچھا بعد میں ایسا تھا کہ امتحانات سے بھی گزرنا پڑتا تھا، مثلا واقعہ بعد میں خبر ملتی تھی کہ بھائی تمہارے بیوی بچے کو سکون نہیں ہے، بھوک سے بھی گزر رہے. اس وقت اگر کوئی میدان چھوڑ کر بھاگتا تھا تو وہ کفر کے برابر سمجھا جاتا تھا، کوئی میدان چھوڑ کے بھاگ جائے اسے کفر کے برابر سمجھا جاتا تھا کہ میدان چھوڑ کے بھاگ گیا. اگر میں امام کی لشکر میں شرکت کے لیے جاؤں، پیچھے مجھے پتا چلے میرے بیوی بچے بھوکے ہیں، ویلڈ ایکسکیوز نہیں واپس آنے کے لیے. امام سے کہوں کہ مولا میں ٹھیک ہے آپ کے لشکر میں آیا تھا، لیکن میرے بیوی بچے بھی تو ہیں، وہ بھوکے ہیں پیاسے ہیں، میں کیا کروں؟ یہ سخت امتحان ہے. یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ مثلا میں نے اسٹاک کیا ہوا ہے، لاکھوں روپے پہلے ہی رکھے ہیں گھر میں کہ بھائی جب میں جاؤں تو تم لوگ پرسکون رہنا، اپنی بھی انشورنس کرا کے گیا ہوں کہ مر جاؤں تو تمہیں کچھ یہاں سے پیسے تو مل جائیں گے. یہ سب کہانی نہیں ہے، یہ امام کا لشکر ہے. 1400 سال کے بعد لشکر بنے گا، ہر قسم کی قربانی لے لیں گے، تب کہیں جا کر شرکت کر پائیں گے. سادہ کام نہیں ہوگا، یہ بہت سخت کام ہوگا. ہمیں ان تمام امتحانوں سے گزرنا پڑے گا جس میں جنگ بدر والے گزرے ہیں، جس میں جنگ احد والے گزرے ہیں. ابھی سوچیں ہم لوگوں کی تیاری ہے ان تمام امتحانات کے لیے؟ یہ تیاری کیسے بنے گی؟ اسلام کے اصولوں پہ عمل کریں، جو اسلام سکھا رہا ہے اس کو اہمیت دیں. جب ہم خود سے اس دور میں بغیر کسی جبر اور اکراہ کے اللہ کے دین پر عمل کریں گے، تب ہمیں عادت پڑے گی ایثار کرنے کی، قربانی دینے کی. اس وقت امید ہے کہ ہم اگر ایثار اور قربانی کی عادت اپنے اندر ایجاد کر چکے ہوئے، تب امام ہمیں بلائیں گے تو کوئی چیز ہمارے پاؤں نہیں روکے گی، پھر ہمیں جانے کی طاقت ہوگی. اب ممکن ہے بہت سارے لوگ سوچیں کہ واقعی کسی لوگ جاتے کیسے تھے، پھر مدینے والے جاتے کیسے تھے اور واپس آ کے کرتے کیسے؟ امیر المومنین نے 4-4.5 سال کوفہ کی حکومت کی ہے، پہلے مدینہ میں تھے بعد میں کوفہ تشریف لے آئے، سب ملا کے 4-4.5 سال بنتا ہے. 3 بڑی جنگیں لڑی ہیں، جمل، سفین، نہروان. جب تک نہروان ختم ہوتی کوفہ کی اقتصادیات ختم ہو چکی تھی، کوفہ کی اقتصادیات ختم ہو چکی تھی. تو جن لوگوں نے صلح امام کے موقع پر امام کی شہادت کے بعد ان کے فرزند کے ساتھ ساتھ نہیں دیا، معاویہ کے ساتھ صلح کو ترجیح دی، تو وہ یہ کہتے تھے کہ اہل بیت کا عدل اچھا ہے، دین اچھا ہے، دنیا ہاتھ سے جاتی ہے، تو ہم نے بہت قربانی دے دی، اب ہم معاویہ کے ذریعے دنیا بناتے ہیں، پھر بعد میں اہل بیت کا پھر ساتھ دیں گے. تو کہا پانچ سال ہم نے علی کی خاطر قربانی دی، دنیا ہمارے ہاتھ سے چلی گئی، اب ہم کچھ دیر صبر کریں گے، معاویہ کا ساتھ دیں گے نعوذ باللہ، اس کے نتیجے میں تھوڑی دنیا بن جائے گی، اس کے بعد پھر آئیں گے امیر المومنین کا ساتھ دینے. اس پھر کے آنے میں 1400 سال لگ گئے ہیں، اب 1400 سال لگ گئے ہیں. اگر اس وقت نہ سوچتے کہ ابھی معاویہ کا ساتھ دیں بعد میں اہل بیت کا ساتھ دیں گے، اس وقت امیر المومنین کا ساتھ دیتے تھے تو 1400 سال نہیں لگنے تھے، چند سالوں میں عدل کا نظام آ جاتا، عدل کا نظام ان کو بھی دیتا. بی بی کا خطبہ جو انہوں نے اپنی بیماری کے زمانے میں گھر میں بیٹھ کے ارشاد فرمایا، دوسرا خطبہ، اس کے اندر یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ اگر تم امیر المومنین کا نام لے کر فرمایا ان کا ساتھ دے دیتے تو خدا زمین و آسمان کی برکتیں تم پر نازل کر دیتا، تم نے جلد بازی کی، عدل کا ساتھ دینے میں سستی دکھائی، اب تم ظلم کو دیکھو گے. اور پھر انہوں نے ارشاد فرمایا اس مفہوم کے ساتھ کہ اگر عدل کہنا تمہارے لیے سخت ہے تو ظلم بہت سخت ہوگا. عدل کہنا سخت پڑ گیا تھا نا امیر المومنین کی وجہ سے، معیشت ختم ہو گئی تھی، عدل کہنا سخت تھا، فرمایا دیکھو اب ظلم بہت سخت ہوگا. کیوں؟ امیر المومنین نے خود کسی کے اوپر ظلم نہیں ہونے دیا تھا، پھر جو حکام آئے انہوں نے عدل کا نام بھی باقی نہیں رکھا، دھجیاں بھی کہتے سب کچھ، ذلیل و خوار کر دیا ان لوگوں کو. ہمیشہ ایک بات ہمیں ذہن میں رہنی چاہیے، اگر خدا کے حکم کو پامال کریں گے، جس چیز کو بچانے کے لیے پامال کریں گے اس کے ہاتھوں ذلیل ہونا پڑے گا. مثال عرض کروں آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد والا محمد، نعوذ باللہ، اگر میں نے اولاد کی خاطر اللہ کا حکم پامال کیا، چھوٹی چھوٹی باتیں سوچتے ہیں، مثلا فجر کا وقت ہے، بچے کو اٹھانا ہے، بچہ دیر سے سو جائے اور میں نے کہا دیکھو ابھی دیر سے سویا، میں نہیں اٹھا اسے، سو کر، باپ کی شفقت ہے، ماں کی محبت ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ابھی رات کو دیر سے سو جائے، اب آج سونے دیتے ہیں کوئی بات نہیں، اللہ کا حکم پامال کرتے تھے. کیوں پامال کیا؟ ماں کی محبت تھی، بچے کا آرام اچھا لگا تھا. اب اس بچے کے ہاتھوں ذلت اٹھانی پڑے گی، اب اس بچے کے ہاتھوں ذلت اٹھانی ہے. کیوں؟ اس کی محبت کی خاطر خدا کا حکم پامال ہوا ہے. جس چیز کی خاطر خدا کا حکم پامال ہوگا اس سے ذلت آئے گی. اس بچے کا کیریئر میرے ہاتھوں برباد ہو جائے گا اگر میں نے اس کی خاطر حکم توڑا، خدا کا حکم توڑا. یعنی اگر مجھے اس بچے سے محبت ہے تو مجھے چاہیے میں اس کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کو اٹھا دوں، کیونکہ اگر میں نے اس کی محبت کی خاطر خدا کا حکم توڑا ہے اس کی زندگی میرے ہاتھوں برباد ہو گئی. کیوں؟ اب یہ مجھے ذلت میں ڈالے گا، نعوذ باللہ. جب یہ مجھے ذلت میں ڈالے گا اس کی زندگی بھی برباد ہوگی کہ اپنے والدین کو ذلت میں ڈال رہا ہے، خراب میں نے کیا ہے، میں نے خراب کیا. کیوں؟ خدا کا حکم توڑا ہے. میں نے اولاد کی مثال اس لیے دی کہ اولاد بہت مقدس رشتہ ہے، یہ مادہ پرستی کا نہیں ہے، یہ خلوص کا رشتہ ہے. کتنا ہی خلوص کا رشتہ کیوں نہ ہو، اگر خدا کے حکم کے سامنے آ جائے پھر بدنامی ہے، پھر ذلت ہے. اور اگر کوئی دولت کی خاطر خدا کا حکم توڑے، سوائے پستی کے کچھ نصیب نہیں ہونا، اسی دولت سے پستی آئے گی. میں نے کہہ رہا دولت نہیں آئے گی، دولت آ جائے گی شاید، لیکن ذلت لے کے آئے گی، رسوائی لے کر آئے گی، بربادی لے کر آئے گی، کچھ نصیب نہیں ہونے کا. بس ایک قانون بنا لیجیے اپنی زندگی کے اندر، میں اور آپ کوشش کریں، اللہ ہم اور آپ کو توفیق نصیب کرے اس میں انشاءاللہ. خدا کے حکم کے مقابلے میں کسی چیز کو اہمیت نہیں دیں گے، جس چیز کو اہمیت دیں گے اس کے ہاتھوں ذلت آئے گی. کوفیوں نے مولا امام حسن مصباح کا ساتھ نہیں دیا، درود بھیجے گا ان کے نام، کہا ہمیں دنیا چاہیے، دنیا کی خاطر اہل بیت کا ساتھ چھوڑا، کہا ہماری معیشت ختم ہو گئی، ہماری زراعت ختم ہو گئی، ہمارے جانور مر گئے، ہمارے تجارتی قافلے سب ختم ہو گئے، یہ ہمیں کہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا، اب ہم کچھ وقت کے لیے یہ سب بنائیں گے۔ اس کو بنانے کے لیے اہل بیت کا ساتھ چھوڑا، امیر شام کا دور آ گیا، امیر شام نے کوفیوں کا حشر بگاڑ دیا، کتنے ہی لوگ شہید ہو گئے، اہل بیت کے ماننے والے ایک ایک کر کے شہید ہونا شروع ہوئے، کوفی خاموش رہے۔ امیر شام کے امتحان پر اگر گڑ گڑا اٹھتے اور اللہ کے راستے پہ واپس آ جاتے تو یزید حاکم نہیں بنتا، یہ خدا کا قانون ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ہم کسی قوم کے اندر مشکل پر عذاب بھیجتے ہیں، تختی بھیجتے ہیں، لعلہم یتضرعون، شاید یہ لوگ گڑ گڑائیں، اگر نہیں گڑ گڑاتے تو خدا نے بہت خوبصورت ارشاد فرمایا قرآن کریم میں، فرماتا ہے اگر یہ نہیں گڑ گڑاتے تو ہم ان کے اوپر نعمتوں کی بارش کرتے ہیں، اور یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مصیبتیں ہمارے باپ دادا کے لیے تھی، اب ہم لوگ سب صحیح ہیں۔ یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مصیبتیں باپ دادا کے لیے تھیں، ہمارا معاملہ صحیح ہے، کیوں؟ ہر قسم کی نعمت مل رہی ہے۔ خدا نے بتا فرماتا ہے پھر ہم ان پر عذاب بھیجتے ہیں، فجأۃً، اچانک، یہ خدا کا قانون ہے۔ اگر کوئی قوم اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتی ہے پہلے سزا دیتا ہے، تاکہ اس سزا سے یہ ہوش میں آ جائے، ہوش میں آ جائے تو معاملہ ختم ہو گیا، پھر نعمتیں ملنا شروع ہو جائیں گی اچھائی کے راستے سے۔ اگر ہوش میں نہیں آئے تو اور یہ کہنا شروع کیا کہ نہیں ہم ابھی اس بدبختی پہ باقی ہیں، خدا کی نافرمانی کریں گے، پھر خدا انسان اب دنیا کی نعمتیں دیتا ہے، خوش کر دیتا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے لوگ کہتے ہیں مشکلات باپ دادا کے لیے تھی، ہم لوگ سب صحیح، پھر اچانک مصیبت آتی ہے۔ خدا صاحب نے اہل کوفہ کو سختی میں رکھا، معاویہ کے دور میں، امیر شام کے دور میں، جاگ جائیں لوگ، پھر لوگ نہیں جاگے، اپنی بدبختیوں کے اوپر خوش رہے، دنیاوی اعتبار سے بچ گئے۔ سید الشہداء قربان ہوئے، انہوں نے کوئی قربانی نہیں کی، سید الشہداء قربان ہوئے۔ اب جب یہ سب کچھ ہو گیا، اب خدا نے گرفت کی، اس طرح سے گرفت کی کہ دنیا کی ذلیل ترین قوم میں تبدیل ہو گئے۔ سید الشہداء نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، میں جرت کر کے یہ جملہ کئی جگہ ذکر کرتا ہوں، ویسے بعض اوقات مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن یہ بتانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر اہل بیت کا ساتھ نہیں دیتے ہیں، ذلت کس پائے کی ذلت ہے؟ سید الشہداء نے فرمایا تھا اگر ہمارا ساتھ نہیں دو گے، عورتوں کے استعمال ہوئے کپڑے سے زیادہ ذلیل ہو جاؤ گے۔ سید الشہداء نے فرمایا، ہوا بھی ایسا ہی، حجاج بن یوسف کے ہاتھوں اتنا ذلیل ہوئے یہ لوگ۔ عالم یہ تھا، عربوں میں قبیلوں کا نظام بہت سخت ہوتا ہے، قبیلے کے سردار کی بہت ویلیو ہوتی ہے، کوئی قبیلے کے سردار کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں کرتا، تو پتا ہوتا ہے پورا قبیلہ پیچھے ہے، حکام بھی سرداروں کا احترام کرتے ہیں۔ حجاج بن یوسف ایک موقع پر آیا کوفہ میں، کہنے لگا کہ سب لوگ لشکر کے لیے تیار ہو جاؤ، مجھے لشکر چاہیے، کہا میں کسی کا عذر قبول نہیں کروں گا اور کوئی بولے گا تو سزا دوں گا، مجھے لشکر چاہیے، فوراً باہر آؤ۔ یہ وہ قوم تھی جو امیر المومنین کہتے رہتے تھے مجھے لشکر چاہیے، باہر جاتے تھے فجر کے بعد، نخیلہ جگہ تھی جہاں پہ وہ لشکر جمع کرتے تھے، صبح کو وہاں جاتے تھے، نماز ظہر کے کوفے میں واپس آ کر کہتے تھے کوئی میرے ساتھ نہیں آیا، پورا دن گزر جاتا تھا امیر المومنین کو انتظار کرتے کرتے، سوائے ان کے اپنے گھر والوں کی کوئی ساتھ نہیں دیتا تھا، خاص دوستوں کے علاوہ سب خالی تھا۔ حجاج بن یوسف پہنچا، کہنے لگا مجھے لشکر چاہیے، میں کسی کا عذر قبول نہیں کروں گا، اعتراض کرے گا سزا دوں گا۔ ایک بوڑھا قبیلے کا سردار سامنے آیا، کہنے لگا میرے 8 لڑکے ہیں، میں خود لنگڑا ہوں اور بوڑھا ہوں، میرے 8 لڑکے قبول کر لو لشکر میں، مجھے معذور کرو۔ حجاج جھکا، تلوار نکالی، گردن کاٹ دی، کہا لو یہ تمہاری حیثیت ہے۔ جیسے اس کی گردن کٹی تو لوگوں کو پل کراس کر کے کوفے کے لشکر میں شامل ہونا تھا، تو پل پہ اتنا ازدحام تھا کہ لوگ پل سے گر گر کے مر رہے تھے، اتنا حجاج بن یوسف کے ہاتھوں دہشت گردہ ہو گئے تھے، اتنے ذلیل ہوئے اس کے ہاتھوں۔ کیوں ہوئے؟ پہلے جب نمائندہ حق بلا رہا تھا کہ میرے لشکر میں آ جاؤ، وہ کسی کی گردن پہ شمشیر نہیں رکھ رہا تھا تو نہیں مانتے تھے، پھر ذلت کے ساتھ گردن پہ شمشیر رکھ کے اسی دنیا کو برباد کیا جس کو بچانے کے لیے امیر المومنین کا ساتھ چھوڑا تھا، پھر وہی ہوا، دنیا برباد ہو گئی۔ کوفیوں کو پھر کچھ نہیں ملا، نہ کوئی زراعت ملی، نہ مال مویشی ملے، نہ عزت ملی، نہ آبرو، کچھ نہیں ملا. جس کو بچانے کے لیے تگودو کی تھی، حق کا ساتھ چھوڑا تھا، وہ بھی قربان ہوا. اگر حق کا ساتھ دیتے تو عزت مل جاتی، جنت میں داخل ہو جاتے، اب ذلت بھی ملی اور جہنم میں بھی جانا. یہ قانون ہے اللہ کا. آپ اپنے دنیا میں آئے اللہ کا بندہ بننے کے لیے، انے بدونی حاضر صراط مستقیم، میرے بندے بن جاؤ، میری تبعیت کرو. خدا مثال فرماتا ہے یہی تمہارا سچا سیدھا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، اس میں سارے کمالات ملیں گے. نہیں کرو گے ذلت ہے، بعد میں ذلت اخاری ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی اللہ کا قانون ہے کہ ہم سب کو سمجھ دینا چاہیے، کسی ماں کی محبت اپنی اولاد کے لیے دین سے زیادہ نہ بڑھے، دین کے اندر رہے. کسی باپ کی شفقت اپنی اولاد کے لیے دین سے آگے نہیں آنی چاہیے، دین کے اندر رہنی چاہیے. یہ اولاد ہے کسی ہدف کے لیے، اولاد کسی ہدف کے لیے، وہ ہدف پورا ہونا چاہیے. فی زمانہ وہ ہدف حجت خدا ہے اور کچھ نہیں. تو ساری ماؤں کی محبتیں، باپ کی شفقتیں، سب کی سب بچوں کے سامنے واضح ہونی چاہیے کہ یہ سب کا سب اس لیے ہے کہ تم امام کی سپاہی ہو. اس لیے کاش ہم بچوں کو شروع سے یہ بتائیں کہ بیٹا آپ کو اس لیے پال رہے ہیں کہ آپ امام کی سپاہی ہیں، اس لیے اور کوئی ہدف نہیں. یہ جو ہمارے یہاں جملہ کہتے ہیں نا کہ مثلا تمہیں پالا ہے تاکہ تم بڑھاپے میں ہمارا ساتھ دینا، صحیح جملہ نہیں ہے. اس کا مطلب بچے ہمارے لیے پل رہے ہیں، ہمارے لیے کیوں پلیں بچے؟ بچے پلیں امام کے لیے پلیں. اگر ان کو کسی کی خاطر پلنا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اس بیچ میں؟ ہم بھی امام کے لیے ہیں تو بچے کیوں ہمارے لیے ہوں گے؟ میرے خیال میں ہماری اورینٹیشن میں یہ غلطی رہ جاتی ہے کہ ہم بچوں کو پالتے وقت ان کو کبھی کبھی یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا ہم تمہیں دے رہے ہیں اور تم ہمارے لیے ہو. دونوں باتیں غلط ہیں، نہ ہم انہیں کچھ دے رہے ہیں نہ وہ ہمارے لیے ہیں. ہم کو بھی امام دے رہا ہے اور وہ بھی امام کے لیے، ختم ہو گئے معاملہ. سب کا سب امام ہے. وہ جو مولانا امیر المومنین نے فرمایا تھا جملہ نہج البلاغہ میں، درود بھیجے گا فرمایا، نظام وجود میں میری حیثیت چکی کے پارٹ کی طرح ہے، چکی کا پتھر جس کے اوپر پوری چکی گھومتی ہے. اگر قبول کرتے ہیں ان جملات کو، اور کسی کا کوئی راستہ نہیں کہ ہم قبول کریں معصوم کا کلام ہے، وجود امام اس کائنات کے اندر محور ہے جس کے اوپر یہ پوری کائنات گھوم رہی ہے. امام کے القاب میں سے ایک ہے واسطہ خیر. واسطہ خیر کیا کہتے ہیں؟ خدا نمتال کی تمام برکتیں وجود امام کے ذریعے سے جاری ہو ساری. البتہ ہم لوگ ان باتوں کو نہیں سمجھ پاتے، قبول کر رہے ہیں، قبول کر لیتے ہیں، سمجھ میں ہمیں نہیں آتی واسطہ خیر کیسے کہتے ہیں. اور میں تفصیل سے عرض کروں تو ابھی اس مجلس کے اندر قسم نہیں کر پاؤں گا کہ واسطہ خیر کیسے کہتے ہیں. شاید مجھے بھی اچھی طرح نہیں معلوم، جتنا بھی معلوم ہو وہ بھی اگر بتانے کی کوشش کروں گا تو غلطی ہو جائے گی، کیونکہ اس کے لیے بہت ساری چیزیں پہلے عرض کرنی پڑیں گی. لیکن واسطہ خیر میں بہت گہرائی ہونی چاہیے. یعنی اب آپ سوچیے، ہم جو بات کہہ رہے ہیں اور روایات کے اندر موجود ہے، وہی کہ جو میں سانس بھی لے رہا ہوں یہ اللہ کا ایک فیض ہے، یہ بھی امام کے وجود کے واسطے سے مجھے مل رہا ہے، یہ بھی امام کے وجود کے واسطے سے. اب ممکن ہے کوئی کہے بھائی یہ شرک ہے کہ آپ امام کے وجود کو اتنا کہہ رہے ہیں، امام ایک رہنما ہے، حاکم ہے، تو ہم اس کو کہیں گے تم اس معاملے میں نادان ہو، حقیقت امامت سے آگاہ نہیں ہو. امامت کی ایک حقیقت ہے شارع ہونے کے ناطے، شریعت بیان کرنے والے ہیں، اور ایک ان کی پوری کائنات کے اندر محوری حیثیت ہے، بیچ کی حیثیت. وہ کچھ اور ہے، یہ کچھ اور ہے. وجود کے اندر ان کی حیثیت کچھ اور ہے، وجود میں ان کی ذات المقدس انبیاء سے افضل ہے. کیوں ہمارے پاس قول امیر المومنین کی ذات انبیاء سے افضل ہے؟ اس کو غور فرمائیے. کیوں ہمارے پاس اقوال موجود ہیں کہ امیر المومنین حضرت آدم کے وجود سے پہلے تھے؟ کس مرحلے میں پہلے تھے؟ حاکمیت کے اعتبار سے، شارع ہونے کے اعتبار سے، تو حضرت آدم کیا ختم نبوت کے بعد تشریف لائے پھر امیر المومنین. لیکن کسی اور حیثیت میں حضرت آدم سے پہلے تھے. کون سی حیثیت ہے؟ اس حیثیت کی بنیاد پر واسطے فیض بنے. سب کچھ ہوا ہے ان لوگوں کے واسطے سے ہوا ہے, سب کچھ ان لوگوں کے واسطے سے ہوا ہے. ہم اس امامت کی اس حیثیت کو نہیں جانتے. اب میں سوچتا ہوں, یہ جو معذرت کے ساتھ میں جملے کے اوپر اتنی تاکید کر گیا, استغفراللہ, یہ تو ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی یہ بات. اس کی ایک وجہ یہ کہ ہم مخالفین کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. مخالفین ہم سے کیا کہہ رہے ہیں, نبی کے بعد جانشین امیر المومنین ہے یا فلاں شخص ہے. اصل وہ جس چیز کے اوپر امیر المومنین سے نزاع کر رہے ہیں, امیر المومنین کی ذات اس سے بہت بلند ہے کہ کوئی ان سے اس مسئلے پہ جھگڑا کرے. یہ لوگ تو چھوٹی سی ایک بات کے اوپر ہیں, ان کو کیا پتا امیر المومنین کی ذات کیا ہے. اس وقت کی شعور سے غافل ہیں کہ امیر المومنین کی ذات کیا ہے. اسی طریقے سے غفلت کریں گے ہم اگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایک حکمران ہے جو آنے والا ہے. نہیں, ایک حکمران نہیں آنے والا, کائنات کا واسطہ فیض آنے والا ہے. وہ جس کے دم سے پوری کائنات جاری و ساری, وہ آنے والا ہے. جو خدا اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہے, وہ آنے والا ہے. بہت بڑی برکت ہے جو آنے والی
ہے.
صرف حاکم ہونے کے ناطے تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو دیکھ کے بتا دیتے ہیں یہ شقی ہے یا سعید ہے. صرف حاکم تو نہیں کر سکتا یہ کام. صرف حاکم تو یہ نہیں کر سکتا کہ وہ سورج کو اور چاند کو اشارے کرے تو سورج اور چاند اس کے اشارے پہ چلنا شروع ہو جائے. حاکم تھوڑی یہ کام کر سکتا ہے. صرف حاکم سے کہیں بڑھ کر کوئی حیثیت ہونی چاہیے. اس حیثیت میں میرے اور آپ کی اولاد کی کیا حیثیت ہے؟ جس کے سامنے پوری کائنات بنی ہے اس کے سامنے چند بچوں کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن یہ اس در کریم کا لطف ہے کہ حقیر کے حقیر نذرانوں کو بھی قبول کر لیتے. ایک حقیر اپنے حقیر نذرانے کو بھی دیتا ہے, اس کو بھی مان دیتے ہیں کیونکہ وہ کریم ہے. ہمارے کسی کام سے ان کی کسی نقص کو کوئی کمی کو پورا نہیں کیا جا سکتا. یعنی کوئی یہ سوچے ہمارے کسی کام سے مثلا ان کا کوئی نقص پورا ہوگا. جو مثلا بعض اوقات کوئی کسی نے کہا کہ ہم جو فاتحہ بھیجتے ہیں, تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں, ہجیا کرتے ہیں اہل بیت کو, اس سے ان کی کیا ضرورت پوری ہوگی؟ ارے ہماری کسی چیز سے ان کی کون سی ضرورت پوری ہو سکتی ہے؟ اصل ضرورت ہے نہیں کہ وہ کمال مطلق ہیں تو اس میں نقص کہاں سے ہے؟ اس میں نقص نہیں ہے کہ ہم کوئی چیز بھیج کر کوئی ضرورت پوری کریں گے. تو یہ کہنا کہ مثلا ہم فاتحہ پڑھیں, تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں, اس سے ان کی کون سی ضرورت پوری ہوگی؟ میں پھر عرض کروں گا ہماری ضرورت سے ان کی کون سی ضرورت پوری ہونی. یہ ضرورت ہم اپنے لیے بھجوا رہے ہیں کہ خدا سے کہیں, خدا ہے جن کو تم نے افضل خلق کیا ہے ہم ان کے ماننے والے ہیں. اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو سب کا سب صرف اس بات کو ثابت کرنے کے لیے خدا نے متعلق کے سامنے کہ خدایا جو تیرے برگزیدہ ہیں ہمارا ان سے ایک تعلق ہے, ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. نہ ہماری دعا سے ان کو کچھ پورا ہونا ہے, نہ ہمارے کچھ کسی ہدیے سے, نہ ہماری جان سے کچھ ہونا ہے کیا؟ اچھا ہم لشکر بنائیں گے, ان کو لشکر کی کمی تھی کیا؟ ایک عباسی خلیفہ ساتویں امام کو لے کر ایک لشکر کے سامنے سے گزارتا ہے, بہت بڑا لشکر بناتا ہے. اتنا بڑا لشکر بناتا ہے, آپ نے سنا یقیناً واقعہ کہ ان جانوروں کی صرف فضلے کو جمع کرتا ہے. کہتے ہیں ہم آگے جا رہے ہیں, ان کا فضلہ جمع کرو. دس یوں ہزار گھوڑے, ان کے فضلے کو جمع کرو, ایک جگہ جمع کرتے چلے جاؤ, پہاڑی بناؤ. اس سے امام کو لے کے جاتا ہے, نہیں معلوم کتنے ہفتوں کے بعد وہاں سے واپس آتا ہے تو جانوروں کے فضلے جمع ہو کر پہاڑی بن گئی تھی. اتنا بڑا لشکر تھا اس کا. پھر کہتا ہے اس کے اوپر مٹی کی لیپ لگاؤ. اس پہاڑی کے اوپر مٹی کی لیپ لگائی تو پتہ چلا ایک آرٹیفیشیل چٹان بن گئی. امام سے کہتا ہے اس کے اوپر چڑھ کر میرا لشکر دیکھ. شان و شوکت دکھانا چاہتا ہے اپنے امام کو. امام فرماتے ہیں صحیح ہے, اوپر چڑھتے ہیں, اوپر سے جا کر نیچے منظر دکھاتا ہے. وہاں سے وہاں تک گھوڑے گھوڑے مسلح گھوڑے. کہنا یہ دیکھیے میرا لشکر. امام فرماتے پیچھے پلٹ کے دیکھو. پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہے, بے ہوش ہو جاتا ہے. کافی وقت بے ہوش رہتا ہے, پھر ہوش میں آتا ہے. امام سے معذرت کرتا ہے, کہتا ہے آپ روانہ ہو جائیے. امام کو بھیج دیتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں تو نے کیا دیکھا؟ بظاہر تو تو متاثر کرنے لے کے گیا تھا ان کو, تو خود بے ہوش ہو گیا. کہنے کا میں نے جب آنکھ کھولی تو میں دیکھا زمین سے لے کے آسمان تک فرشتوں کا ڈھیر میری طرف نظر لیے بھر رہا. امام حسین نے کہا دیکھو یہ ہمارا لگتا ہے, ہم 40-50 لوگ, لاکھ لوگ بھی جمع کر لیں, امام کے لشکر سے زیادہ ہے کیا, کیا حیثیت ہے ہماری. یہ تو خدا کچھ لوگوں کو نوازنا چاہتا ہے اس لیے موقع دے رہا ہے کہ اگر تم اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ تو دیکھو میری حجت کا ساتھ دے دو. نہ وہ اس پہ مجبور تھا کہ لوگ امیر المومنین کا ساتھ دیں, نہ وہ اس پہ عاجز ہے کہ ہم اہل بیت کا ساتھ دیں, کسی کا کوئی حجت نہیں. پوری دنیا ساتھ نہ دے غرق ہو جائے ان کے اوپر کیا فرق پڑنا, ان کی عظمت میں کیا کمی آنی. تو ہم موقع تلاش کریں کہ ہم کسی کے کام آ جائیں, اور الحمدللہ یوں احساس ہوتا ہے کہ اب شاید خدا موقع دینے والا ہے, اب شاید موقع دینا. یعنی پہلے خدا نے مثال نے 1400 سال لوگوں سے کہلوایا یا لیتنی کنت معکم, اے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا, اے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا. اتنا کہلوایا کہ اب لاکھوں لوگ کہہ رہے ہیں مولا تشریف لائیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے, کاش کا معاملہ نہیں ہے, اب ساتھ دیں گے, اب شاید موقع ملنے والا. تو اس کے لیے تیار کرنا پڑے گا سب, اور بہت بڑی ذمہ داری خواتین کے اوپر. الحمدللہ رب العالمین آج کا دور بیداری کا دور ہے, الحمدللہ ہمارے خاندانوں کے اندر اگر خواتین کے ذریعے سے کوئی تبدیلی آئی وہ تبدیلی پائیدار ہے. جتنی قوموں کو دیکھیں گے جنہوں نے کچھ تبدیل کیا دنیا کے اندر, ان کی مومنہ خواتین نے کیا. حوصلہ اس وقت ہے, آپ نے دیکھا ایک شہید جلوس کے اندر شہید ہوا اور اس کی ماں جہاں جا رہی ہیں تفریح کرنے کے لیے وہ بار بار کہہ رہی ہیں کہ میرے 3 بیٹے ہیں, ایک گیا ہے باقی بھی دوں گی, بار بار کہہ رہی ہیں. یا مثلاً 4 ہیں اور 3 باقی ہیں وہ بھی عزاداری کی راہ میں قربان کروں. جب یہ جذبہ ہو ہمارے یہاں اور لفظ میں نہیں دل کے حقیقت کے اندر, اس قوم کو کوئی قوم شکست نہیں دے سکتی جس کی مائیں بیتاب ہوں اپنے بچوں کو قربان کرنے کے لیے, اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. اور جب تک یہ ہے کہ میں سوچوں میرے 2 بچے ہیں, ایک جائے ایک نہ جائے, ایک قربان ہو جائے تاکہ ایک میرا بھی ساتھ دینے والا ہو, اس کا مطلب معاملہ صحیح نہیں ہوا, اس کا مطلب ابھی شہادت کا جذبہ پورا نہیں آیا. کوئی ماں یہ چاہے گی ایک کامیاب ہو دوسرا ناکام ہو جائے؟ جب دنیا کی کامیابی کی باری آتی ہے تو کیا کوئی ماں یہ دعا کرتی ہے 2 بچے ہیں ایک کامیاب ہو جائے دوسرا ناکام ہو جائے؟ کبھی بھی نہیں. 10 بھی ہوں تو 10 کے لیے کہے گی سب کے سب کامیاب ہوں, یہ کامیابی نہیں ہے کیا؟ شہادت کم کامیابی ہے. الحمدللہ اب خواتین کے اندر شعور آنا شروع ہوا ہے. ویسے تو پاکستان کے حالات اچھے نہیں ہیں, یعنی اگر ہم سے کوئی ظاہری طور پر کہے اور پوچھے تو ہاں ظاہری طور پر تو حالات بہت خراب ہیں, ملک کی سیاسی حالت بہت خراب ہے, معاشی حالت بہت ابتر ہے, ملک کے اندر داخلی انتشار بہت زیادہ ہے. لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے اندر شعور آنا چاہیے تھا ان میں شعور آنا شروع ہو گیا ہے, ہمیں مستقبل بہت اچھا لگتا ہے. لوگ تو شہید ہوئے ہیں, وہ تو ہر قوم کو جگانے کے لیے خون دینا پڑتا ہے, ہر قوم کو جگانے کے لیے یہی ہوتا ہے, کوئی قوم بغیر قربانی کے نہیں جاگتی. قربانیوں کے بعد جاگ جائے یہ کامیابی ہے, قربانیاں ہمیشہ دینی پڑتی ہیں. لہذا آپ کی سرزمین سے سادہ سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نسل سے مثلا علامہ شہید عارف حسین حسینی نے قربانی دی, واقعی شہید مظلوم تھے, ان کے زمانے میں اتنی زیادہ شعور کی لہریں نہیں دیں, انہوں نے مظلومیت کے ساتھ قربانی دی. جس وقت وہ تشریف فرما تھے مجھے آگے اس تقریر میں ہم گئے تو وہ کہہ رہے تھے کہ میرے ساتھ مشکل یہ ہے کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ یاری مدد کے ماننے والے ہیں یا نہیں ہیں. اس بیچارے کے ساتھ یہ مصیبت تھی, اتنا پروپیگنڈا دشمن نے کیا ہوا تھا اور وہ بیچارے سب کے سامنے کہتے تھے کہ میں امیر المومنین کا ماننے والا ہوں. وہ تھے کہ جب شہید ہوئے ہیں تو ان کا قاتل عدالت میں کہتا ہے کہ میرے خواب میں سیدہ آئی ہیں, انہوں نے پوچھا ہے کہ تم نے میرے فرزند کو کیوں مارا. وہ تھے مظلومیت کے عالم میں قربانی دینی پڑتی ہے. جب قوم سو رہی ہو تو کچھ پاکیزہ لوگوں کو اپنی جانیں دینی پڑتی ہیں کہ بالآخر قوم کو تو جگانا ہے. کیا ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں ضیاءالحق کے منحوس دور کے اندر اگر شیعوں کی قیادت کروں گا تو میں شہید کر دیا جاؤں گا؟ پتا تھا، واضح تھا، سب کو نظر آ رہا تھا کہ بھائی وہ جو افغان جہاد نام نہاد ہو رہا ہے اس کا پورے پاکستان میں ڈنکا بجا ہوا ہے، کسی کی جان مال محفوظ نہیں ہے. اگر اس طریقے سے شیعوں کے نام پر اور مثلا جمہوریہ اسلامیہ اور نظام الہی سبھی کا نام لیں گے تو بچیں گے نہیں، یہ سب کو پتا تھا، شہید کر دیے جائیں گے، قربانی دینی پڑتی ہے، کچھ لوگوں کو خون بہانا پڑتا ہے. کیا اللہ الحکیم کو نہیں پتا تھا؟ خود رفسنجانی نے کہا ہے کہ ہم باقی الحکیم جب جانے لگے تو رفسنجانی نے ایک میٹنگ کی، رفسنجانی نے کہا کہ آپ جانتے ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کو احساس ہے اس بات کا کہ آپ شاید واپس نہیں آئیں گے؟ کہا میں اچھی طرح جانتا ہوں، عراق میری سرزمین ہے، میں جانتا ہوں میں واپس نہیں آؤں گا. وہ جانتے تھے اچھی طریقے سے کہ ہم شہید ہو جائیں گے، شہید صدر نہیں جانتے تھے کیا؟ بخوبی جانتے تھے، ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہم گئے ان سے کہا کہ اگر آپ شہید ہو جائیں گے کوئی ہمیں نہیں ملے گا، فرمایا میں جانتا ہوں. سب لوگ جانتے ہیں کہ اگر کوئی قوم سو رہی ہو تو اس کو جگانے کے لیے پاکیزہ خون دینا پڑتا ہے، سب جانتے ہیں اور یہ قانون ہے. الحمدللہ پاکیزہ خون بہا ہے، اب قوم میں بیداری آئے گی. شہادتیں بے اثر نہیں ہوتی، شہادتیں ہمیشہ اثر لاتی ہیں، کچھ لوگوں کو اس قابل کر دیتی ہیں کہ کمالات تک پہنچ جائیں، باقی لوگ پہنچے پہنچے نہیں پہنچے نہ پہنچے، کچھ لوگ یقیناً اس قابل ہو جاتے ہیں کہ کمالات تک پہنچ جائیں. کوشش کریں ہمارا اور آپ کا نام ان کچھ میں شامل ہو جائے کسی طریقے سے. ان کا ہمیں جواب دینا ہے سب کا بھی، کہ لوگ شہید ہوئے ہیں انہوں نے تو جان ہتھیلی کی طرف کی، اپنی جان قربان کر دی. ان لوگوں کے لیے واقعی مبارکباد کہ جس جگہ پر ایک انسان پہنچ سکتا تھا کمالات کے راستے میں یہ اس کمال سے پہنچ گئے، ان کے لیے تو مبارکباد ہی مبارکباد، اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا تھا؟ ہم نے جواب دینا ہے. اور جس دن ہماری مائیں بہنیں اس بات کے لیے تیار ہو گئی کہ ہاں ہم جو قربانی دیں گے اپنی اولاد کو قربان کریں گے، ہدف یہی ہے، جس دن یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہدف یہی ہے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں قربانی دینی ہے، پھر مشکل حل ہے، پھر مشکل آسان ہے. البتہ میں ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں، مجھ جیسے کو حق نہیں ہے یہ باتیں کہنے کا، واقعی حق نہیں ہے ہم لوگوں کو، کم از کم مجھے یہ حق نہیں ہے کہ مثلا میرے اطراف میں کوئی شہید نہیں ہے خاندان کے اندر، تو میں نے تو نہیں کہا کہ مثلا کوئی شہید ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، تو مجھے بعض اوقات ان باتوں کہتے ہوئے بہت شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم جیسوں کو حق نہیں ہے یہ بات کہنے کا جس کا کوئی شہید نہیں. اب یہ کہ التجا ہی کر سکتے ہیں خدا سے، اور ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، خدا کے مطابق سے ہم طلب کر سکتے ہیں، خدا نصیب کرے. باقی جن لوگوں نے جھیلا ہے وہ جانتے ہیں بیچارے انہوں نے کیا جھیلا ہے، لیکن میں عرض کرنا چاہوں گا آپ کو مقام نصیب ہوا، آپ شہید کے باپ ہوں، آپ شہید کی ماں ہوں، شہید کے بھائی ہوں، آپ کو خدا کے مطابق میں عزت دی ہے. غم تو ہوتا ہے، انسان جائے گا تو غم تو ہوگا، لیکن خدا انسان کے سامنے کو فخر رہی ہے، خدا تیرا شکر تمہیں عزت دی، سید الشہداء کے سامنے عزت دی، حیثیت دی، آبرو دی. کل سید الشہداء کے سامنے جائیں گے یہ لوگ، تو یہ صرف سید الشہداء سے یہ نہیں کہیں گے ہم آپ کے غم میں رونے والے تھے، کہیں سکیں مولا قربانی دی آپ کے، ہم نے قربانی دی. البتہ ہماری قربانی حقیقی ہے ان کی قربانی کے سامنے، ناچیز ناقابل ذکر، لیکن الحمدللہ یہ لوگ پرفخر ہیں. ہم لوگوں کے اوپر ذمہ داری ہے، میں عرض کروں گا بار بار، اگر ہماری مائیں بہنیں اس بات کو سمجھ جائیں کہ ہم لوگوں کی زندگی کا ایک مقصد ہے، ہمارے بچے، ہماری زندگی، ہماری سب کچھ، عزت، آبرو، شہرت، طاقت، سب کچھ صرف ایک ہدف کے لیے، یہ امام کا راستہ ہے. آپ دیکھیے اصحاب اہل بیت، اصحاب اہل السنن اس معاملے پر اتنا مطمئن تھے کہ جیسے کوئی سیکنڈ آپشن تھا ہی نہیں. حدیث کے شبِ عاشور کوئی نہیں اٹھ کے گیا. اگر ان لوگوں کے لیے سیکنڈ آپشن ہوتا کہ بھئی ایک راستہ یہ بھی ہے، کوئی تو جاتا تھا، کوئی بھی نہیں گیا. ان لوگ اتنا واضح ہو گئے تھے، نہ صرف یہ واضح تھے، ان کی خواتین واضح تھی، بالکل کلیئر تھا سب خواتین کے لیے کہ بھائی جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں یہ راستہ آسان راستہ نہیں. اور میں پھر عرض کروں گا، یہ جس قوم نے سیکھ لیا اس کو عزت مل جائے گی، سید الشہداء نے مدینہ کے جوانوں کے نام ایک خط لکھا تھا، ایک سطر یا نصف، اس میں لکھا جو ہمارا ساتھ دے گا وہ شہید ہو جائے گا، جو ساتھ نہیں دے گا اسے عزت نہیں ملے گی. یہ خط میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، یہ آپ کے لیے ہے، جوانوں کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں، بوڑھوں کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں. عزت چاہیے، سید الشہداء کا راستہ ہے شہادت، شہادت کے لیے تیار ہو اگر عزت چاہیے. دنیا میں یزیدوں کی غلامی چاہیے، شہادت سے بھاگو، شہادت سے بھاگو گے یزیدوں کی غلامی میں پھنس جاؤ گے. عبید اللہ ہند جات کے جوتے چاٹنے پڑیں گے، عمر ابن خطاب کے سامنے سر جھکانا پڑے گا، دنیا کے دلیلوں کے سامنے دلیل ہونا پڑے گا. شہادت کا راستہ لوگ ہیں، عزیزوں کے سامنے عزیز کر دے گا، ہوگا عزت داروں کے سامنے عزت دے دے گا، ماں باپ کی عزت سے عزت ہے. ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ امام کی نصرت کے لیے طلب شہادت، آرزو شہادت، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں. ہمارا موضوع تھا عالمی مہدوی انقلاب کے تقاضے، یہ پہلا تقاضا، باقی سب چیزیں ساتھ ساتھ، یہ تقاضا سر فہرست. طلب شہادت نہیں، آرزو شہادت، شہادت مانگے نہیں، شہادت کی آرزو کریں، کاش نصیب ہو. جس دن میں اور آپ کنونس ہو گئے، بالاخص ہماری مائیں بہنیں یہ کنونس ہو گئیں، پھر معاملہ حل ہو گیا، پھر نہ ہمیں کوئی قوم سر جھکا سکتی ہے ہمارا، نہ ہمارا کوئی بگاڑ سکتا ہے. لبنان کی قوم ہمارے سامنے ہے، عراق کی قوم ہمارے سامنے ہے، ایران کی قوم ہمارے سامنے ہے، پوری تاریخ میں آنے والے اہل بیت آزاد ہندوستان کے ماننے والے ہمارے سامنے ہے. کوئی سر نہیں جھکا سکتا، جن کی مائیں بے دار، جن کی بہنیں جاگتے ہیں اپنے بچوں کو شہادتوں کے لیے تیار کر، ہمارے سامنے چھوٹا سا ایک دن آ رہا ہے یہ بتانے کے لیے دنیا کو کہ ہم بیدار ہیں، ہم جاگ رہے ہیں، نہیں جھکا سکو گے. آپ اپنی پوری طاقت کو استعمال کریں، پھر آپ اثرات دیکھیں گے. میں نہیں کہہ رہا ہماری جانیں پھر کبھی نہیں جائیں گے، نہیں ممکن ہے جانے پھر بھی جائیں گے، کیا پتا ہم سب کو لے کر میدان کے اندر اترے شہلوں کے دن پھر کوئی بم دھماکہ ہو، لیکن عزت کے ساتھ جائیں گے، ہم ڈر کے نہیں جائیں گے. یہ جو نعرے آپ لگائیں گے، جو نعرے آپ لگا رہے ہیں، جس انداز میں بھی آپ لگا رہے ہیں، ایک ایک چیز دشمن نوٹ کرتا ہے، ایک ایک چیز. امریکہ میں تحقیقی ادارے بنے گئے جو اس بات کو نوٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے امریکہ کا پرچم جلایا تھا یا نہیں جلایا تھا، جب جلایا تھا تو نعرے کتنے لوگ لگا رہے تھے، جب نعرے لگا رہے تھے تو مٹھی بند کر کے جذبے سے لگا رہے تھے یا بغیر جوش و خروش کے لگا رہے تھے، یہ سب چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں. آپ نے نعرہ لگانا ہے، پورے جذبے کے ساتھ لگائیے، پوری طاقت کے ساتھ لگائیے، اپنے پوری جذبے کا اظہار کرتے ہوئے نعرہ لگائیے. ان شاء اللہ یہ نعرے اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں قبول ہیں ان شاء اللہ. اور میں نے عرض کیا کہ قربانیاں دینے میں اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے، ان کے چاہنے والے ہر دور میں قربانی دیتے تھے، اور میں نے آج بھرپور طریقے سے آپ کے سامنے اصرار کیا، بالاخص خواتین ماؤں بہنوں کے لیے ان کا کردار سچ خون کردار ہوگا ان مصیبتوں میں. صرف شہادت مسئلہ نہیں ہے، بچہ ذیل میں ہے اس وقت، ماں کو صبر دکھانا پڑے گا، بچہ زخمی ہوا ہے، آپ کو تو ہم لوگ دکھانا پڑے گا, شکایت نہ کرے, اللہ کے سامنے قبول کرے. میں پھر کہوں گا, میں اپنے لیے ایک اعتبار سے سمجھتا ہوں کہ ہمیں حق, مجھے حق نہیں ہے, کم سے کم مجھے حق نہیں ہے, لیکن میں کیا کر سکتا ہوں, ان کو قبول کرنا پڑے گا, اللہ کی رحمت قبول کرنا پڑے گا. شاید ماں اور بہنوں کی تسلی کے لیے خدا نمتار نے کربلا میں زہیر بن قین کی زوجہ گرفت. زہیر بن قین اپنی زوجہ کے ساتھ سفر کے کامزن تھے, ابتدائی طور پر کربلا کے ساتھیوں میں نہیں تھے, کربلا کے ساتھیوں میں نہیں تھے. عاشور کے دن ان کا کردار بہت واضح ہے, جگہ جگہ سید الشہداء کے ساتھ, جگہ جگہ سید الشہداء کے ساتھ. اور جب عمر ابن سعد اپنا نمائندہ بھیجتا ہے, گویا یہ اس نمائندے سے براہ راست وصول کر رہے تھے. اس نے سید الشہداء کے مردے اعتماد کیے, شروع میں سید الشہداء کے ساتھ نہیں تھے, ان کی زوجہ ان کو میدان کربلا کی سعادت تک لے کر آئی. خدا ایسی زوجہ نصیب کرے سب کو کہ جو دین میں مددگار, دین میں کمال تک پہنچا دے اپنے زوجہ, اپنی محبت کو اپنے خدا کی اطاعت کو قربان کرے, اپنی مصیبتوں کو تحمل کرے. زہیر بن قین کی زوجہ کی طرف سید الشہداء کا نمائندہ پہنچا, زہیر بن قین کے سامنے جہاں سید الشہداء پڑاؤ ڈالتے تھے, زہیر بن قین اس منزل سے آگے چلے جاتے تھے تاکہ سید الشہداء کے خیمے کے سامنے مجھے کھڑا نہ ہونا پڑے. اپنے اندر عزت دار آدمی تھے, کہتے تھے میں حسین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دیکھ سکتا, ان کو مدد کی ضرورت ہے اور میں مدد نہیں کر رہا. جتنے بھی لوگ شہید ہوئے ہیں ان سب کے اندر انسانیت معراج کے اوپر ہے. چاہے یہ عسکر یزید میں کھڑے ہوں جیسے ہور, چاہے ظاہر بن قین بظاہر بے طرف, ان کے اندر انسانیت تھی, ان اس انسانیت نے ان کو یہاں پہنچایا. بہت خوبصورت بات کی ہے کہ یہ سب کے سب جہاں کہیں بھی تھے انسانی اقدار میں بہت اونچے تھے. تو زہیر بن قین بظاہر ساتھ نہیں ہے لیکن عزت دار آدمی ہے, شہید الشہداء کے سامنے کھڑے نہیں ہو پا رہے اس لیے بھاگ جاتے ہیں, دوسری منزل پہ چلے جاتے ہیں. شہید الشہداء بھی گویا وہ ہیں جو ہر انسان کو چاہتے ہیں جنت میں داخل ہو, نہیں چاہتے زہیر جیسا خوبصورت جہنم کی نظر ہو جائے. دعوت دیتے ہیں تم مثلاً, میں اپنی دانے سے سوچتا ہوں مثلاً ان سے کہنے کا, زہیر تم فرشتوں سے اوپر بنے ہو, اپنے آپ کو پس مت کرو ہمارا ساتھ. نمائندہ دیتے ہیں زہیر بن قین, پوچھا کس کے نمائندہ دیتے ہیں, سید الشہداء کا نام دیتا ہے. نمائندہ کہتا ہے کہ سید الشہداء نے تم طلب کیا, کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں اپنا فیصلہ کروں. زہیر سامنے آ جاتے ہیں, مسلمہ مومنہ یہ ایک عورت کا کردار ہے, صحیح موقع پر اپنے شوہر کو دین کی طرف لے کر جائے, قربانی کا حوصلہ اس کے اندر زندہ کرے, اگر غیرت دکھانی پڑے غیرت دکھائے. کیسے تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا, تم بہادر آدمی ہو, تم شہ سوار ہو, تم نڈر ہو, تم بزدل آدمی بن رہے ہو, تمہیں نواز رسول بلا رہا ہے, تمہارے دین کی غیرت کہاں ہے؟ زہیر بن کہتے ہیں کہ میں جانے کو تیار ہوں, تمہاری وجہ سے نہیں جاتا. اب زہیر بھی سب کچھ جانتے ہیں کہ معاملہ صرف شمشیروں تک تو نہیں جائے گا, معاملہ رسیوں تک جائے گا, رسیاں بن نہیں. زہیر بنی امیہ کو جانتے ہیں, بنی امیہ جانور ہے, کہا اگر معاملہ صرف زنجیروں کا شمشیروں کا ہوتا تو میں شمشیریں کھانے کو تیار ہوں. مجھے معاملہ, مجھے پتا ہے بات تم پر بھی آئے گی, بات تم پر بھی آئے گی. کہا ہماری پرواہ مت کرو, ہم اور بچوں کی پرواہ مت کرو, تم سید الشہداء کا ساتھ دو. یہ مومنہ اہل ایمان قیامت کو دیکھنے والی بی بی سیدہ کی طرف دیکھنے والی ہے. سیدہ کا پرزن ریگستان میں ہے, کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے, وہ اپنے شوہر کی محبت قربان کر رہی ہے, اپنے بچوں کو یتیم کر رہی ہے کیونکہ سیدہ کے پرزن کا ساتھ دے رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جاؤ تم روانہ ہو جاؤ, ہماری پرواہ مت کرو. کہا اگر تو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں جاؤں تو میں تجھے طلاق دے دیتا ہوں, طلاق دے دوں گا تاکہ تیرا میرا رشتہ ختم ہو جائے, رشتہ ختم ہو جائے پھر دشمن تیرے اوپر ظلم نہیں کرے گا. زہیر بن قین کی زوجہ صرف جان کی حفاظت نہیں چاہتی, اپنے لیے شرم بھی چاہتی, اپنے لیے عزت بھی چاہتی. کہتی میرے لیے موقع ہے کہ میں شہید کی زوجہ بنوں, کہتے تم مجھے طلاق دے دے گا, میں شہید کی روزہ بننا چاہتی ہوں, تو کیوں تلاش لے رہا ہے مجھے؟ کہا یہ دشمن تجھ سے حساب دے گا. پھر زہر کی روزہ نے واقعی جملہ کہا, کہا میں نے سنا ہے کہ حسین کے لشکر میں زینب بھی ہیں. یہ صحیح ہے؟ زہر نے کہا ہاں صحیح ہے, بھی زینب کے لشکر کے اندر ہے. فرمایا اے زہر تو مجھے زینب کے ساتھ چھوڑ دے, جو وہ دینے کی میں بھی دے دوں گی. یہ مومن ہے, اس نے کمال پہ پہنچا دیا زہر کو, سلام ہو خدا نے بتا دیا ان کی ذات پر. لیکن میرا دل کہتا ہے میں زوجہ زہر سے کہوں اے محترم, اے مومنہ, آپ نے اپنے آپ کو بہت بڑے امتحان میں ڈالا ہے. بی بی زینب بہت بڑے امتحان سے گزرنے والی ہے. وہ امتحان چھوٹا امتحان نہیں ہوگا, مجھے نہیں معلوم حضرت زہر کی زوجہ نے کیا سوچ کر کہا تھا مجھے زینب کے ساتھ بھیجتے. کیا پتا نہیں ان کو پتا تھا یا نہیں پتا تھا کہ بازوؤں میں رسیاں بندنی ہے, خیموں میں آگ لگنی ہے, بچے گھوڑوں کے نیچے پامال ہونے ہیں, صبح اور شام کے بازاروں میں جانا ہے, درباروں میں بھی بغلا اور چادر کھڑا ہونا ہے, زینب نے تو بہت کچھ برداشت کرنا ہے. پتا نہیں ان کو پتا تھا نہیں پتا تھا, اب تاریخی ہو گئی, کسی بھی وجہ سے تاریخی ہوئی تو شاد غریبہ یاد کر لو, بی بی زینب کا تذکرہ ہے. اس موجود کو دیکھ لو, وہ جو ایک ٹوٹی ہوئی آتا سنبھالے کھڑی ہے اور ایک گھوڑ سوار سے کہہ رہی ہے اور نزدیک بتاؤ, ہمارے پاس لٹنے کے لیے کچھ نہیں ہے, اگر اور نزدیک آؤ گے تو میں علی کی بیٹی ہوں. زینب نے بڑے امتحان دیے, نہیں معلوم شکوا کیا تھا یا نہیں کیا کہ اب آئے ہو بابا جب سب کچھ لٹ گیا. یہ بی بی شرے آسور گھبرا کر بے ہوش ہو گئی, رکوبا تک گئی, جہاں تک گئی, بازاروں درباروں میں گئی, ایک ہی جملہ فرمایا وما رأينا إلا قليلا, ہم حسن اور خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا.
يعلم الذين ظلموا أي من خلف ينقلبون. پروردگار آپ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا اس قلیل کی عبادت کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما, دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں پائیں گے ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. دشمنان اسلام دشمنان اہل بیت قابل اسلام نہ ہوں تو باطل جہنم فرما. اے پاک پروردگار لبنان کے مومنین, عراق اور ایران کے مومنین, دنیا بھر کے مومنین جہاں کہیں بھی کفر کے مقابلے میں برخلے پیغام ہیں, ان تمام مجاہدوں کو فتح نصرت نصیب فرما, ان کے دشمنوں کو ذلیل و خوار فرما. اے پاک پروردگار امریکہ کا لشکر دنیا اسلام کے اوپر طاری ہونے کے لیے آیا ہے, غاصب ہونے کے لیے آیا ہے, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس لشکر کفر کو نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار خانہ عاشورہ میں جو لوگ شہید ہوئے تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی شہادتوں کو قبول فرما, ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. تمام آرزوئیں دعائیں تیری حجت کے لیے ہیں, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا وارث اہل بیت اطہار بی بی سیدہ کی دل کی ٹھنڈک ان کے بیٹے کے ظہور میں تعطیل فرما, ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے جانے داروں میں قرار فرما, اس دنیا سے زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک قرآن کی رحمت دکھانا چاہتے ہیں, تشریف فرما رہیے, انشاءاللہ اس کو ملاحظہ فرمائیے. درود محمد.